تعجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ خوشنودی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، على محمد وعلى محمد صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق والله يهدي من يشاء، تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک نہیں، وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہر لمحے ہمارے اعمال کے اوپر حاضر و ناظر ہے۔ پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں فرش عزاز سے متعلق کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس عشرہ مجالس کو یہاں پر برگزار کر رہے ہیں۔ موضوع سخن جو خواتین روزانہ آ رہی ہیں وہ جانتی ہیں، اہل بیت کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ جس کے حوالے سے کئی ایک نکات کو بیان کیا کہ یہ راستہ واضح ہے، یہ راستہ روشن ہے، یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو منفعت کا راستہ ہے، اس راستے میں گھاٹا نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کی محبت تک یہ راستہ لے کر جاتا ہے۔ اس راستے کی منزل مقصود اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت ہے، جہاں ہم پہنچیں گے وہ پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے۔ اور اگر کسی کو مقصد راہ نہیں معلوم، اس سفر کا مقصد ہی نہیں پتا، تو وہ راستے کو طے نہیں کر سکتا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو لیا اور علی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں بنایا، وہ گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام سے تعلق برقرار کیا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنایا، وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا اللہ کو پانے کے لیے، وہ ہدایت کے راستے پر، اور اہل بیت نے بھی ان کے لیے کہا کہ یہ ہمارے راستے پر ہے، یہ ہمارے شیعہ ہیں، یہ ہمارے پیروکار ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، اور اسی ہدف کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے، امام حسین علیہ السلام کے اسپرش عزا سے ہماری ہدایت کے راستوں کو تلاش کرنا آسان کر دیا، کہ ہم اور آپ امام کے وسیلے سے، اسپرش عزا کے وسیلے سے، مجالس کے ذریعے سے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے خدا کو پہچانتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجلس عزا نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے خدا کی معرفت نہ دے رہی ہو، تو مجلس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، مجلس کا ہدف حاصل نہیں ہوتا۔ مجلس کا بھی وہی مقصد ہے جو امام حسین کا مقصد تھا، امام حسین کا مقصد دین کو بچانا تھا، امام حسین کا مقصد امر بالمعروف نہی عن منکر کا تھا، امام حسین کا مقصد امت کی اصلاح کرنا تھا، اور وہی مقصد اس ممبر کا بھی ہونا چاہیے، وہی مقصد اس ممبر کا بھی ہے۔ اگر اس ممبر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، لوگ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، لوگ دین سے قریب ہو رہے ہیں، لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں، لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، تو ممبر اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ خواتین گرامی، جو موضوع ہے اہل بیت کا راستہ، اس میں یہاں تک کل بات ہوئی تھی۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ منزل مقصود ہماری اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، لہذا منزل بھی پتا ہونی چاہیے، معرفت راہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ اور اس معرفت کو بار بار رسول اکرم نے بیان کیا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہی میرے اہل بیت اور قرآن تمہارے پاس نجات دینے کی دو گراں بہا چیزیں۔ لہٰذا راستہ تو پتہ ہے، لیکن راستے کو اگر کسی نے تھاما نہیں، کوئی بس میں سوار نہیں ہوا، ٹکٹ لے کر بیٹھ گیا، تو منزل پر نہیں پہنچے گا۔ ہم نے اور آپ نے اگر قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، تو پھر ہم اہل بیت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اہل بیت کی تعلیمات کو سنا لیکن عمل نہیں کیا، تو ہم اہل بیت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے راہ چلنا یعنی مسلسل عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھے شاید تو آج میں نے سرنامہ کلام بنایا، وہ آیت کریمہ ہے جو قرآن کریم میں بہت دفعہ تکرار ہو، واللہ یہدی من یشاء، اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں۔ دیکھیے، اب اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ جس کو چاہتا ہدایت کرتا ہے، اور کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اللہ ہدایت کر دے گا، اور نعوذ باللہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں گمراہی کے راستے پر اس لیے ہوں کیونکہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ مجھے ہدایت کرے۔ جیسے کہ بعض لوگ جب کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے چاہا ہوگا، درود بھیجے گا محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد و آل محمد سلوان.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جدر سے انقلاب ہے منافقت کی موت ہے کربلا یا علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ نے چاہا تھا تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں تھا؟ اللہ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، مجبور پیدا کیا. پروردگار عالم نے انسان کو کچھ چیزوں میں مختار پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو اس کے اعمال کے حوالے سے مختار بنایا ہے کہ جو بھی عمل وہ انجام دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے، کیونکہ اللہ عادل ہے اور پروردگار عالم عدل کی وجہ سے قیامت کے دن گناہگاروں کو سزا دے گا اور نیکوکاروں کو جزا دے گا. جزا اور سزا اور ہر آدمی کا اس کے عمل کے مطابق حساب کرنا، یہ عدالت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہماری جو آزمائش رکھی ہے، وہ آزمائش اسی وجہ سے کہ ہمارا اپنے کاموں کے انجام دینے میں مختار ہے. اب اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ کی جو چاہت ہے، وہ نعوذ باللہ کسی غیر معصوم کی چاہت کی طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کو اپنے رشتہ دار سے کوئی محبت ہے یا وہاں پر کوئی نرم گوشا ہے تو اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اس کا کوئی خیال رکھے گا، دوستی کی وجہ سے اس کا کوئی خیال رکھے گا، بلکہ پروردگار عالم اگر اس کے بندوں میں صلاحیت ہوتی ہے، بندوں میں طاقت و توانائی ہوتی ہے، بندے اس قابل ہوتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، تو ان کو اللہ ہدایت کرتا ہے. اب یہ اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت کون سی ہے، کیا چیز ہے، وہ کون سی شرط ہے جس کو دیکھ کر اللہ ہدایت کرتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا. قرآن کتاب ہدایت، قرآن کے اندر ہر خشک و تر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات بھی تو بیان کی ہوگی کہ کیسے بندے ہیں جن کو اللہ ہدایت کر دیتا ہے. اللہ یادی معیشا، اللہ کن کے لیے چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت کرے؟ تو اگر ہم وہ والی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی راہ راست پر آ جائیں گے، ہم بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. قرآن کریم بیان کر رہا ہے، من جاہد فینا لا نہدینہم سبلنا، جس نے ہماری راہ میں جہاد کیا، جس نے ہمارے راستے میں کوشش کی، ہم اس کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے، ہم اس کو اپنے راہ کے اوپر ضرور لے کر آئیں گے. بس اب سمجھ میں آیا کہ ایک وہ صفت
جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کی ہدایت کرنی چاہیے، وہ صفت جہاد ہے، کوشش کرنا۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں مثلا کسی بھی کالج میں، تو پہلے وہ ٹیسٹ لیں گے، انٹرویو لیں گے، اس بات کو جانچتے پرکھتے ہیں کہ یہ بچہ اس لائق ہے اس کالج میں ایڈمیشن لے سکے۔ اگر آپ کا بچہ آرمی میں جا رہا ہے، ایئر فورس میں جا رہا ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ اس قابل ہے کہ اس کام کو انجام دے سکے۔ ہدایت کے لیے بھی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی کسی شخص کو نہیں مل جائے گی جب تک کہ وہ خود سے کوشش نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری کوشش تمہارا عمل ہے، تمہاری کوشش تمہاری دعائیں ہیں۔ اگر آپ یہ کوشش کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور راستہ دکھائے گا، ضرور ہدایت کے اوپر لے کر آئے گا۔ کوشش کریں، اگر محرم سفر کے مہینے ختم ہو جاتے ہیں، یہ دو مہینے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی اسی زندگی میں چلے جاتے ہیں جس میں اہل تشیع میں اور دوسروں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اگر کوئی ہمیں دیکھے پہچان ہی نہ سکے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، کوئی ہمیں دیکھے تو پہچان ہی نہ سکے کہ ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہمارے کسی عمل سے ظاہر ہی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے منافقت کا اظہار کیا ہے محرم اور سفر میں۔ یعنی محرم اور سفر دو مہینے ایسے جس میں ہم نے ایک لبادہ اوڑھ لیا تھا، سیاہ لباس پہن لیا تھا، دوسروں کو دھوکہ دیا تھا، دوسروں کا یہ شیعہ ہے۔ محرم اور سفر میں اگر چادر ہے اور ربیع الاول میں چادر نہیں ہے تو یہ نفاق ہے کہ مجلس کا تو احترام ہے لیکن اللہ کا احترام نہیں، خدا کے دین کا احترام نہیں، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ منافقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا اپنے نفس کے ساتھ مسلسل جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جہاد جہاد اکبر کہلاتا ہے، چھوٹا جہاد بھی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا جہاد جس میں ہر وقت انسان مصروف ہے۔ اور اگر کوئی جہاد اکبر انجام نہیں دے رہا ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لڑ رہا، اپنے نفس کے ساتھ مسلسل جنگ کی حالت میں نہیں ہے، اپنے نفس کو جب وہ بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں، انہیں دباتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، امام حسین کا پیروکار نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے ہر کام کے اندر یہ غور کرتا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام تو ہمیشہ ہمارے ساتھ، پروردگار عالم ہمیشہ ہمارے ساتھ، زمانے کے امام ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے کسی عمل کی وجہ سے اپنی توفیقات کو ضائع کر دیا، اپنے جزا کو ضائع کر دیا، تو پھر ہم اگلے محرم میں امام حسین علیہ السلام کے فرش پہ پاکیزگی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سال بے سال ہماری قوم کے اندر ترقی آنی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس محرم میں نمازیوں کی تعداد کم ہے تو مجالس کی وجہ سے اگلے سال نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو، اور اس کی آزمائش سب سے زیادہ اس وقت ہوگی جب 8 ربیع الاول کے بعد ہم اہل تشیع کی گیدرنگز میں جائیں گے، یعنی وہ گیدرنگز جس میں دین کا کوئی اشتہار نہیں ہے، دین کا کوئی نام نہیں۔ جیسے اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اب جو گیدرنگز اہل تشیع کی ہے، خوشی کی محفلوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا چاہیے، وہ خاندانی محفلیں جس میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا خیال کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اب مکس گیدرنگز بڑھتی چلی جا رہی، گناہ بڑھتے چلے جا رہے۔ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جو مکس گیدرنگ کرتے ہیں ہمیں تو بلاتے نہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے۔ اکثر میں لوگوں سے کہتی ہوں ہم آپ سے زیادہ امن میں ہیں، کیونکہ وہ ساری گڑبڑ والی جگہیں وہاں پر ہمیں دعوت نہیں دی جاتی۔ تو مکس گیدرنگ جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ کس بات کی علامت؟ کہ اہل تشیع کے اندر فسق و فجور بڑھ رہا۔ اگر شیعہ گھرانوں کے اندر شراب پی جا رہی ہے تو کس بات کی علامت؟ کہ شیعہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں،
وہ اہل بیت کی تعلیمات سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہے ہیں. اگر ہمارے گھروں کے اندر انڈین چینل چل رہے ہیں اور مسلسل ہمارے بچے یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کل میں نے کہا تھا بچوں کی غلطی نہیں ہے, بالکل صحیح جملہ کہا تھا, آج بھی یہی کہو کہ ہمارے بچوں کی غلطی نہیں ہے. ہم ان کو دے کیا رہے ہیں اپنے آپ سے سوال کر کہ ہم انہیں کیا چیز دے رہے ہیں, ہم انہیں کس چیز کو فیڈ کر رہے ہیں. جو دیں گے وہی وہ آؤٹ پٹ کریں گے, جو ان پٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ ہوگا. جب بچہ بے حیائی دیکھے گا, جب بچہ گمراہی دیکھے گا, جب بچہ گمراہی کو اچھی عینک سے دیکھے گا کہ یہی اچھی چیز ہے, بچے کا ذہن تو خالی, بچے کا دل تو صاف ہے. کہا گیا بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے سچے ہوتے ہیں, جھوٹ ہم سکھاتے ہیں. بچے کے خالی ذہن کے اوپر جو بھی ہم نقش کرتے ہیں وہ نقش ہو جاتا ہے. وہ گھرانے جو ابتدا سے پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں آئندہ وہی بچے معاشرے میں اچھے بچے بنتے. لیکن اگر ہم نے اور آپ نے والدین نے خیال نہیں کیا, بڑے لوگوں نے خیال نہیں کیا, اور بچے بھی گمراہی کے راستے پر آئیں گے. درود بھیجے گا محمد علی
محمد و علی محمد و اجل فرج.
برائے مہربانی مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیز کریں, کیونکہ یہ فرش عزا ہے اور اس کا احترام یہ ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کر مجلس کو سنیں, ہمیں تن گوش ہو کر سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں. اگر آپ کا ذہن کہیں اور ہے اور آپ کا جسم یہاں پر ہے, آپ کا دل کہیں اور ہے, آپ کا جسم یہاں ہے, تو آپ مجلس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے پورے وجود کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ مجلس کو کوشش کریں کہ خود بھی سنیں اور دوسروں کے لیے بھی مزاحمت ایجاد نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو یہاں سے سن کر جاتے ہیں, جو بول کر جاتے ہیں, اس کے اوپر عمل پیرا ہو. اگر ہماری قوم, کیونکہ دیکھیے جب بھی ہدایت کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک فرد کی بات نہیں کرتے, اللہ کا شکر ہے جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے. الحمدللہ خداوند متعال کا کرم ہے کہ خصوصاً انقلاب ایران کے بعد لوگوں کے اندر تعلیم کا رجحان بڑھا ہے, لوگوں کے اندر عمل کا رجحان بڑھا ہے. بہت ساری خواتین اب تجوید جیسے مضمون کو سیکھ رہے ہیں. لوگوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ ہم غلط قرآن پڑھتے تھے, اب صحیح قرآن پڑھنا شروع ہوئے, یہ ہماری ترقی ہے. لیکن اب بھی گمراہی اور وہ راستہ جو اہل بیت کا راستہ نہیں ہے اس پر چلنے والے بہت سے لوگ, اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ایک دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے اور دعوے سے کوئی بات نہیں بنتی. اگر بتوں کے لیے کہا جائے کہ خدا ہے, یہ ایک دعویٰ ہے, لیکن ثابت کرے بت کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, خدائی کا اظہار کر کے دکھائے, کوئی زمین بنائے, کوئی آسمان بنائے, کسی کو مارے, کسی کو زندہ کرے, بت نہیں کر سکتا, خدائی کا اظہار نہیں کر سکتا. امامت کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں. دیکھیں امامت کا اظہار کرنا, امام برحق وہ ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اور جب اس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ جواب بھی دے سکے. اگر سوال کیا گیا جواب نہیں دیا امام نہیں ہو سکتا. اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم مہدی ہیں. تو دعویٰ کرنا تو کافی نہیں ہے بلکہ ثابت ہونا چاہیے. ایسے ہی شیعہ کا دعویٰ کرنا بھی بہت آسان ہے, لیکن بہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانا شیعہ کی دلیل نہیں, بلکہ اہل بیت نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے راستے پر چلنے والا ہے, جو کام ہم کرتے تھے اس کی پیروی کرنے والا, کم از کم کوشش کرنے والا ہو. کوشش کریں گے تو اللہ ترقی ضرور دے گا, لیکن جب ہم نے قدم ہی نہیں رکھا تو ترقی بھی حاصل نہیں ہوگی. پہلا قدم تو اٹھانا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو عہد کریں گے جھوٹ چھوڑنا ہے, کیونکہ جھوٹ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اہل بیت نے کہا کہ ہمارا ماننے والا, ہمارا چاہنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا, ہمارا چاہنے والا کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم اہل بیت کے راستے پر نہیں. پہلی برائی جو کسی بھی شیعہ کو چھوڑنی چاہیے وہ جھوٹ ہے. سچ کو اگر ہم نے اختیار نہیں کیا, نفاق کے ساتھ جڑے رہے, تو اندر کچھ اور ہے, باہر کچھ اور ہے, کسی اور کے سامنے کچھ اور بات کہتے ہیں, کسی تیسرے کے سامنے کوئی اور بات کہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں رنگ. اگر ہم اس طرح کی شخصیت کے حامل ہیں تو معصومین کی روایات میں کثرت سے ملتا ہے کہ ہمارا شیعہ جھوٹا نہیں ہوتا, سچ بولنے والا شیعہ, سچ بولنے والا اہل بیت کے راستے پر چلنے والا ہے. پہلی برائی ہم اگر چھوڑ دیں تو یہ ہماری ایک کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو راستہ دکھاؤں گا. اور کتنا راستہ دکھاتا ہے پروردگار عالم, کہاں تک لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. یہ لفظ توفیق بھی جبری نہیں ہے. ہم اور آپ الفاظ کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی بھی حادثہ ہو گیا, کچھ گڑبڑ ہو گیا, ہماری وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ نے چاہا. بچہ بیمار ہو گیا, کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہلکا سا نزلہ کھانسی شروع ہوا تھا, ہم نے احتیاط نہیں کی, اس کو گرم کپڑے نہیں پہنائے, کھٹی چیزیں کھلا دی, پنکھا تیز چلا دیا, اور اب نعوذ باللہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے عمل کی وجہ سے اس کی بیماری خراب ہو گئی. ہم کہیں گے اللہ نے ایسے ہی چاہا. اللہ نے جب ایک لہر بھیجی تھی تو ساتھ ساتھ عقل بھی دی تھی کہ اس میں احتیاط کرو تاکہ زیادہ برائی سے بچ سکو. اسی طرح سے بچہ بگڑ گیا, بہت بگڑ گیا, تو ہم کہہ دیتے بھائی ہمارا کیا قصور ہے, شاید اللہ نہیں چاہا. اسی طرح کا کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب تھوڑا سا بگڑا تھا اس وقت ہوشیاری سے کام نہیں لیا. اسی طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے کہ اللہ نے ایسے کیا, اللہ نے یہ چاہا. پروردگار عالم ہمیں ہدایت دیتا ہے اگر ہم خود کوشش کریں. کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. توفیق کا لفظ کیا ہے؟ توفیق کا مطلب ہوتا ہے موفق کر دینا, کامیاب کر دینا. اب کامیاب خدا کیسے کرتا ہے؟ اس میں بھی پروردگار عالم نے کچھ ہمارا رول رکھا ہے, کچھ اپنا کام رکھا ہے. جیسے ایک شاگرد اور ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے, شاگرد پہلے کچھ کر کے دکھاتا ہے, پھر ٹیچر جب صلاحیت دیکھتا ہے تو مزید اس کو اور سمجھاتا ہے. لیکن اگر شاگرد جو مشن نہ کرے, اس کو ٹو ہی نہیں لکھنا آ رہا ہو اور اس کو جمع ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو مشکل والا سم استاد کیسے سمجھائے گا؟ اسی طرح جب ہم توفیقات کی بات کرتے ہیں تو ساری توفیقات کسی ایک پیکج میں پیک ہو کے ہمارے پاس ہمارے گھر میں پارسل کے طور پہ نہیں آتی ہیں, بلکہ توفیقات میں پہلا قدم ہمیں رکھنا ہو. جیسے زیارت توفیق الہی ہے. دیکھیں اگر ہاتھ کے ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے زیارت کی توفیق ہو جائے گی. پہلی آپ نے کوشش کرنی ہے, پہلی کوشش یہ کرنی ہے. مثلا زیارت کے لیے ایک اہم مسئلہ خرچے کا ہوتا ہے کہ آپ کو مال چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رزق دیا, لیکن اتنا نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 3 لاکھ روپے ہم نکال کر کربلا چلے گئے. اب آپ کے دل میں خواہش, آپ کے دل میں تڑپ کہ مجھے زیارت پہ جانا ہے. یہ ایک امنگ, یہ محبت اہل بیت, پہلی چنگاری ضرورت ہے اس کی. لیکن اگر کسی کے دل میں جذبہ ہی نہ ہو زیارت کا تو وہ کچھ بھی نہیں سوچے گا. جب یہ چنگاری بیدار ہوئی, آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی مجھے جانا ہے, آپ نے سوچا کیسے جاؤں, کیا کروں؟ جب آپ سوچ رہی ہیں, اب عمل کرنا شروع کیا کہ میرے پاس مثلاً 50,000 روپے مہینے میں آتے ہیں, اس میں سے میں مثال کے طور پر اتنے پیسے نکال دوں تاکہ میں زیارت پر جا سکوں, یہ ایک عمل ہے. لیکن جس کو فکر ہی نہیں ہے, جس کو شوق ہی نہیں ہے, جس کے دل میں امنگ ہی نہیں ہے, تو سوچ ہی نہیں رہا, وہ غافل بیٹھا ہوگا. توفیق کہاں سے آئے گی؟ اللہ توفیق دے رہا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ رزق میں ہو سکتا ہے اگلے مہینے برکت آ جائے, آپ نے اور تھوڑے سے پیسے نکال دی. اب یہ توفیقات, لیکن عمل کے ساتھ ساتھ توفیقات بڑھنا ہی ہے. خدا آسان کرتا ہے کام اس کے لیے جو خود بھی جنبش دکھاتا ہے. از تو حرکت ازمان برکت, تم حرکت کر کے دکھاؤ میں برکت دوں گا. حرکت تو ہم نے کرنی, چلنا تو ہم نے. ہم چاہیں گے صبح اٹھ کر نماز پڑھے تو توفیق ملے گی, لیکن اب جائیں جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے. اللہ چاہے تم تو چاہو پہلے, ماشاء اللہ کہنا چاہیے لیکن عمل ہم نے کر کے دکھانا. اب دیکھیے توفیق محض اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی, بلکہ توفیق میں ہمارا اپنا بھی کردار ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ دل میں امنگ ہو، محبت ہو، جذبہ ہو، پھر ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. بالکل ایسے جیسے کسی ایک عورت کو عید کے کپڑوں کے لیے کوئی مہنگا جوڑا خریدنا ہو، دل میں ایک امنگ ہے تو مہنگا جوڑا پہن لے، 5 مہینے پہلے پلاننگ کرنا شروع کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کھانے میں سے بچاؤں، یہاں سے بچاؤں، وہاں سے بچاؤں، بناؤں بھی ضرور. یہ دنیا کے لیے جو جذبے، جیسے لوگ گھر بنا لیتے ہیں، گاڑی خرید لیتے ہیں، موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں، دنیا کے یہی جذبات اگر دین میں آ جائے، اگر کسی ماں کو یہ امنگ ہو، ارمان ہو کہ میرا بیٹا مثال کے طور پر فلاں چیز میں کامیاب ہو جائے، مثلا انجینئر بن جائے، کتنی تگ و دو کرتی ہے، شروع سے کوششیں کر رہی ہوتی، یہاں تک کہ کسی ایک وقت پہ اس کا ارمان پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کے ساتھ، جس چیز کے لیے بھی کوشش کریں گے وہ آپ کو مل جائے. تو توفیقات خدا کو اتنا آسان مت کہیے کہ اللہ کر دے گا اور سب کچھ ہم اللہ پر ڈال دیں، بلکہ توفیق حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں خود کچھ بھی کر کے دکھانا ہے. درود بھیجے گا محمد علی
محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
اہل بیت کے راہی جو دل میں جذبے رکھتے تھے، تقریباً ہر روز آپ کو کسی ایک آدھ کا ذکر ضرور کر کے سناتی ہوں. کل ایک خاتون کا ذکر کیا تھا جو انس ابن مالک مادر گرامی تھی، اور ان کے دل میں اہل بیت کو دینے کا جذبہ تھا. یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کو کل بیان کیا تھا. اہل بیت کے در سے جب وابستہ ہو تو یہ نہ سوچیں ہم صرف لینے کے لیے آئے، فقیر بن کے آئے. ہم لیتے ہیں، یقیناً لیتے ہیں، لیکن پہلے کچھ کر کے بھی تو دکھانا ہے. جیسے ایک شاگرد پڑھ کے دکھاتا ہے، ٹیچر کیا کہتی ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس پڑھ لو. اچھے والدین کیا کہتے ہیں اپنے بچوں سے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم بس پڑھ کے دکھا دو. تو والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں. اسی طرح سے اہل بیت ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف عمل کر کے دکھا دو، پھر دیکھیں وہ سب کچھ عطا کرے. کہ ہم یہ قابلیت تو پیدا کریں کہ عمل کے مرحلے میں آئیں. انس ابن مالک کی مادر گرامی یہ جذبہ رکھتی ہے کہ صرف لیتی نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے لیے کچھ دینے کا بھی جذبہ رکھتی، اپنے بیٹے کو دے دیتی، کچھ اور نہیں تو کہا میرا بیٹا حاضر ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. کیا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کی خاطر اپنی اولاد کو ان کے دین کی راہ پر لانے والوں میں شامل کرنا چاہتے؟ کوئی عالم بنانا چاہتا اپنے بیٹے کو، کیونکہ ابھی تک تو اس راستے میں لوگوں نے قدم ہی نہیں رکھا اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ وہ رکھے. تو مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، یہ ایک مشہور جملہ ہے. مولوی کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے، بدبخت ہو جائے گی بیچاری، دنیا میں کیا کرے گی. یعنی یہ وہ جملات ہیں جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سے لینے کی عادت رکھی، وہ بھی دنیا، دینے کا جذبہ نہیں رکھا کہ ہمارے بچے وہ رتبہ اختیار کریں کہ پھر لوگوں کو دین سکھائیں، وہ مرتبہ اختیار کریں کہ لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں. اسے انجینئر بنا دیں گے، ڈاکٹر بنا دیں گے، مثلا بزنس مین بن جائے، دودھ دہی والا بن جائے، لیکن عالم نہ بنے. اور عالم بھی وہ بنے کہ اگر وہ کچھ اور نہیں کر سکتا تو چلو اس کو مولوی بنا دو. اب تک دین کے بارے میں لوگوں کا یہی رجحان رہا، جبکہ عالم وہ ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی بچہ دین پڑھنے جا رہا ہے تو آپ کے گھر کی کریم ہونی چاہیے. کہنے بیٹھ کے لیے ہم وہ جو خراب والا مال ہے وہ دیں، جیسے صدقہ نکالتے ہیں کہ جو ریزگاریاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی راہ میں ڈال. اسی طرح سے وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ اگر عالم بن گئے تو پھر معاشرے میں آ کے کیا دیں گے، لوگوں کو کیا دین بتائیں گے. اگر ٹیلنٹڈ بچے جو زیادہ باصلاحیت ہے، جن کے A+ A1 گریڈ آتے، وہ دین کی راہ میں جائیں، جب وہ پلٹ کر واپس آئیں گے، علم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے بھی صحیح، جو ہم دے رہے ہیں وہی نکلے گا. جتنے بڑے کالجز ہیں، اچھی یونیورسٹیز ہیں، وہ یہ چیک کرتی ہیں کہ بچے ایسے ہونے چاہیے، اچھے والے بچے، تاکہ ہمارے پاس سے جو بچے پڑھ کر نکلے وہ بعد میں قابل بن سکیں. دیکھیے جذبہ اپنے جذبوں کو ہم چیک کر لیں دین کے لیے ہمارے پاس کیا جذبات ہیں. جب بھیجنے کی بات آئے عالم بنانے کی بات آئے نہیں ہم یہ نہیں کریں تو دین کے لیے ہمارے پاس جذبہ نہیں, اسی لیے ہم دین سے کچھ لے نہیں پا رہے. اللہ سے ہم حاصل اس وقت کریں گے جب ہم کچھ دینے کی بھی صلاحیت رکھتے. پچھے انس بن مالک کی ماں اپنے بیٹے کو دے رہی, وقف کر رہی, یا رسول اللہ آپ اس کو رکھ لیں. حضرت مریم کی مادر گرامی بتا رہی ہے بیٹی کو دے دیا, پہلے منت کی تھی کہ بیٹے کو دے دوں گی, بعد میں بیٹی کو دے دیا, اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اب مریم عیسیٰ جیسی اولاد کی پرورش کی, جذبہ تھا اللہ کی راہ میں دینے. اس کے بعد یہ وہ خاتون ہے جن کا کردار اتنا بلند ہے, عبداللہ ابن ابو طلحہ, امام علی کے ایسے صحابی جو جنگ جمن و صفین و نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہم رکاب تھے, انہوں نے جنگ لڑی. صلی علی محمد و آتی محمد و جل فرد. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا عظیم تحفہ کیوں دیا, ایسا تحفہ کہ جو علی کہاں پہ قاب ہو سکے, علی کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہو سکے, علی ابن ابی طالب کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے قابل بن سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خاتون اپنے فرائض کو جانتی تھی. کل یہ نقطہ یہاں بیان کیا کہ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا کام کریں امام کے لیے, کون سا کام امام زمانہ کے آنے کے لیے ہمیں انجام دینا چاہیے. تو عبداللہ ابن ابو طلحہ کی مادر گرامی کا ایک بیٹا تھا جو بیمار ہوا تھا. جب بیمار ہوا, یعنی ان کے علاوہ ایک اور بیٹا بیمار ہوا, تو جس رات بیماری کی شدت ہوئی وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا. جب باپ یعنی ابو طلحہ گھر واپس لوٹا تو رات بہت ہو چکی, انہوں نے شوہر کو نہیں بتایا کہ بیٹا مر گیا. تاریخ کا مستند ترین واقعہ, اگر اس میں کوئی بھی جھول ہوتا میں آپ کے سامنے واقعہ نہیں سنا, لیکن کیونکہ یہ واقعہ مجھے یقین ہے صحیح ہے. احسن المقال منتہى الاعمال کا ترجمہ ہے یہ کتاب, شیخ عباس قمی کی ہے, اس میں بھی انہوں نے نقل کیا. اس کے علاوہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں واقعہ نظر آتا ہے, اور یہ واقعہ ان خواتین کے عظیم کارناموں میں بھی لکھا جاتا ہے جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی. جب بیٹا مر گیا اور شوہر گھر آیا تو انہوں نے شوہر کو نہیں بتایا کہ بیٹی کی وفات ہوئی, کیونکہ شوہر بہت تھک ہار کے گھر آیا تھا اور رات انہوں نے گزار دی. اور جب صبح ہوئی تو شوہر سے کہا کہ اگر کوئی شخص آریتن ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا کر جائے اور وہ اگلے دن لینے آ جائے تو کیا تم دکھی ہوگے, ناراض ہوگے, پشیمان ہوگے؟ تو کہتا نہیں, میں کیوں پشیمان ہوں گا, کیوں دکھی ہوں گا, کیونکہ وہ تو امانت رکھ کے گیا تھا, آریتن دے کر گیا تھا, اس نے واپس لے لی. جیسے بچے کو اگر آپ ایک پینسل دیں, کسی بچے سے لے کر آتے ہیں ایک دن کے لیے, جب اگلے دن دینے جاتا ہے تو ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن میں ہی اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس پینسل, اس ربر شارپنر سے. لیکن عقل مند آدمی امانت کو امانت سمجھتا ہے. تو بس ان کی زوجہ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی اور وہ امانت ہم سے واپس لے لی. پھر اس کے بعد اس بچے کی غسل و تدفین کے اہتمام کیے گئے. جب نبی اکرم کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو رسول اللہ نے بہت تعجب کیا اور اس عورت کو دعا دی جس کا صبر, استقامت اور فرش ناسی اتنا زیادہ تھا. کہ جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو واقعہ ناقابل قبول لگتا ہے ایک عام انسان کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون بہت بلند مرتبہ بلند پائے گی, اور نبی اکرم نے انہیں دعا دی کہ پروردگار ان کے لیے اس رات کو بابرکت بنا. پروردگار عالم نے اس قربانی اور اس کارنامے کے نتیجے میں ان خاتون کو عبداللہ ابن ابو طلحہ جیسی اولاد نوازی, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف دیا کہ وہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا. کیوں؟ کیونکہ ماں ایسی ہے جس کو اپنے فرائض اور اپنے کاموں کا علم ہے, فرشناس ہے, جو اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیتی اور واویلا کرنے والی نہیں, مصیبتوں کے اوپر پریشان حال ہونے والی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والی ہے. اسی طرح سے تاریخ میں اور بہت سارے نام ملتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیا. جو بھی کام اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے اگر ہم وہ کام صحیح کریں برکت آئے گی, ہمیں یقین رکھنا چاہیے. جناب محسم تمار ہمارا سلام ہو اصحاب امیر المومنین اور امام حسین کے اصحاب پر, کہ محسم تمار وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو بھی دیکھا, حضرت علی کو بھی دیکھا اور امام حسن و حسین علیہ السلام کی بھی زیارت. محسم تمار جس وقت واقعہ کربلا رونما ہوا اس سے پہلے کا جو حج تھا امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں تھے, یعنی امام حسین علیہ السلام مکہ سے باہر جا رہے ہیں 8 ذی الحج کو اور محسم تمار احرام میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو. اس سال انہوں نے 60 ہجری میں حج کیا. اب جب امام حسین کے صحابی محسم تمار حج کرتے ہیں تو مدینہ بھی جاتے, جیسے ہر حاجی جاتے ہیں. مدینہ گئے, جناب ام سلمہ کے پاس گئے, بی بی ام سلمہ نے محسم تمار سے نام پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ محسم تمار نے کہا میرا نام محسم اور تمار سے مشہور ہوں کیونکہ خرمہ فروش تھے. تمار کہتے ہیں اس شخص کو جو خرمہ بیچ. جناب ام سلمہ نے دعا دی محسم تمار اور کہا تم پر سلام ہو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, کیوں کہ رسول اللہ تمہیں یاد کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی محسم تمار کو یاد کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کچھ انجام دینے والا ہے, جو خدمت کرنے والا ہے, رائے راست پر آنے والا ہے, تو اللہ کے نبی اس کو یاد کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں بی بی ام سلمہ تمہیں امیر المومنین یاد کرتے تھے اور رسول اللہ تمہارا اکثر ذکر علی کے سامنے کرتے تھے کہ محسم تمار میری اولاد کے کام آنے والا ہے. یعنی اگر ہم میں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم آل نبی کی کچھ کام آ جائے تو ہم مخصوص بن سکیں, جیسے حبیب ابن مزاحم خاص بننے کے لیے کچھ کام آنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, پہلے جذبہ ہوگا تو ہمارے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو جائے. اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہم اس فرش پہ آتے ہیں. محسم تمار کو بی بی ام سلمہ بھی دعا دے رہی ہیں, رسول اللہ نے بھی دعا دی, امام علی بھی دعا دے رہے اور امام علی انہیں خوشخبری بھی سنا رہے. محسم تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب میری محبت میں عمر ابن حریث کے گھر کے سامنے والے درخت کے اوپر تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. محسم تمار حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے کوفہ میں عمر کے گھر کے سامنے والے اس درخت کو پانی دیتے رہے جس پر سولی پر ٹنگنا تھا اور امیر المومنین نے وہ درخت بھی محسم کو دکھا دیا تھا. مذاق میں محسم تمار ابن حریث کو جن کے گھر کے سامنے درخت تھا یہ کہا کرتے تھے ہم تمہارے ہمسایہ بنیں گے, جب ہمسائے ہو جاؤں تو پھر اس وقت تو میرا خیال کرنا. عمر ابن حریث یہ سمجھتا تھا شاید کبھی محسم تمار میرے کسی برابر والے گھر میں آ کر زندگی گزارے, نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کا انتظار کر رہے جب محبت علی میں ان کو درخت کے اوپر ٹانگ دیا جائے گا, درخت کے اوپر لٹکایا گیا اور ان کے اعضاء و جوارے کو قطع کیا گیا. محسم تمار سے جیسے رشید حجری کا میں نے واقعہ بتایا تھا یہ دونوں بہت مشابہت رکھتے ہیں, یہی وجہ ہے میرا خیال سے رشید حجری کو اتنا پہچانا نہیں گیا کیونکہ دونوں کی شہادتیں عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھوں ہوئی ہیں اور دونوں کی شہادتوں میں درخت پہ ٹانگنے کا یہ ان کا طریقہ تھا, جیسے سروں کو نیزے پر بلند کرنے کا طریقہ بنو امیہ نے رائج کیا تھا, اسی طرح سے درخت کے اوپر لٹکا دینا یا پہلے یا بعد میں یہ بھی وہ طریقہ تھا جو بنی امیہ کا ایجاد کردہ تھا. رشید حجری کو درخت پہ نہیں ٹانگا گیا تھا لیکن انہیں مسلح کیا گیا تھا, محسم تمار کو سولی پر ٹانگا گیا تھا درخت کے اوپر اور وہی کھڑے کھڑے لٹکے لٹکے محسم تمار کئی دن تک حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے رہے. عبید اللہ نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ علی کا کوئی جھوٹ بتاؤ, تو محسم تمار نے کہا خدا کی قسم میرے مولا جھوٹے نہیں تھے اور میرے مولا نے جو مجھے خبر دی ہے وہ یہ کہ تم مجھے قتل کرو گے اور میری زبان کو کاٹو گے. اس نے کہا ہم تمہاری زبان کو نہیں کاٹیں گے تاکہ علی کا جھوٹ ثابت ہو جائے، لیکن وہ زبانیں جو محبت علی سے سرشار ہوتی ہیں وہ ذکر علی کیے بغیر نہیں رہ سکتی، فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میسم تمار مولا کے فضائل بیان کرتے رہے، علی ابن ابی طالب کے اقوال کو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ عبید اللہ مجبور ہو گیا کہ میسم تمار کی زبان کو بھی کاٹ اور ان کو شہید کر دیا گیا، ناک میں ان کے نکیل ڈالے گئے۔ عزاداران بانگ، یہ ساری مصیبتیں اہل بیت کے چاہنے والوں نے برداشت کی۔ میسم تمار مستقبل کو دیکھ رہے، مختار کو حوصلہ دلا رہے، تم حسین کے خون کا بدلہ لو گے، یہ لوگ پہلے قید میں تھے، مختار قید میں ہی باقی رہے، بعد میں آزاد ہوئے کربلا کے واقعے کے، اور میسم تمار شہید ہو گئے۔ بہت سے ایسے چاہنے والے جنہوں نے امام حسین کی محبت پہ قربانیاں دی۔ کربلا جی، کہیں کوئی صحابی ہمیں کبیر سن نظر آتا ہے، اور کبھی امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہدا کی فہرست پہ نظر آتے، جو مخصوص تھے وہ کربلا میں پہنچ گئے، جو اس لائق تھے کہ اپنی جانیں دے سکیں شہدا کی فہرست میں آ سکیں، اللہ نے انہیں شامل کر دیا۔ سلام ہو ان بیویوں پر جنہوں نے قربانیاں دینے کے لیے اپنے جذبوں کا اظہار کیا۔ آج جس ہستی کا یہاں پر ذکر ہے وہ کربلا کا سب سے کم سن مجاہد، لیکن تاریخ میں اسے سب سے عظیم، سب سے بڑا مجاہد بنا دیا۔ ہمارا سلام ہو بیوی ام رباب پر، کیا مدینہ سے چلتے ہوئے ان بیویوں کو نہیں پتا تھا ان کے بچے قربان ہو جائیں گے؟ خواتین گرامی، تاریخ نے لکھا ہے، اور میں نے پہلی محرم کو ہمیشہ میں بی بی سلمہ کا واقعہ بتا، اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر امام حسین نے اپنی شہادت کی خبر دے دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرے بچے ذبح ہوں گے۔ شاید کسی کو نہ معلوم ہو کہ ان بچوں میں علی اصغر کا بھی نام ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان شہداء میں علی اصغر کا بھی نام ہے، اور جب شب عاشور امام نے شہداء کی فہرست کو بیان کیا، قاسم تڑپ رہے ہیں نہیں معلوم کل میرا نام ہوگا یا نہیں، تو امام علی مقام نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ کل شہداء کی فہرست میں ننھے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بی بی رباب اگر شب عاشور تک نہیں جانتی تھی تو عزاداران امام شب عاشور تو بی بی کو معلوم ہو گیا کہ کل دفتر شہدا میں میرا بچہ بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام اور علی اصغر کے علاوہ امام کے لشکر میں کوئی نہ بچا، تو حسین نے ایک مرتبہ مقتل میں آ کر صدائے استغاثہ بلند، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزاداروں، آج بھی ہمارے کانوں میں صدا حسین آتی ہے، ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کی صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والے، مولا ہم آپ کا ذکر عام کرتے رہیں گے، آپ کی فرش عزا کو زندہ کریں گے، مولا جب آپ کے فرزند آئیں گے ہم سے قربانی طلب کریں گے، تو یا امام زمانہ ہم امام حسین کے واسطے سے کہہ رہے ہیں مولا ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں۔ دعائے ندبہ کا جملہ ہے، میں بھی انتا و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری جان اور دل آپ پر فدا ہوں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، خدا ہمیں اس جملے میں ثابت قدم رکھے۔ بس عزاداروں، صدا استغاثہ بلند، ادھر خیموں میں بیویوں کی رونے کی آواز بلند، امام خیمے میں آئے، صبح سے حسین لاشیں لے کر آ رہے، ذرا بیویوں کے دل سے سوال کیجئے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا؟ زینب نے علی اکبر کا بھی لاشا دیکھا، نا محمد کا بھی دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی دیکھا، یہ وہ بیویاں جو صبح سے لاشیں دیکھ رہی، اب علی اصغر رہ گئے، علی اصغر پیاس کی شدت سے گریا کر رہا ہے، عزادارہ امام بچہ رو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، بعض روایات میں ہے کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا، اور بعض روایات کہتی ہے کہ جب امام خیمے میں داخل ہوئے شہزادی زینب نے علی اصغر کو بھائی کی گود میں دیا، کہا بھیا بس اب آپ باقی رہ گئے، اپنے جانے سے پہلے بچے کی پیاس کو بجھا دی. حسین کے گھرانے کا آخری چراغ ہے، اب علی اکبر نہیں، قاسم نہیں، عباس نہیں، کوئی نہ پچاس ہاتھ کے لاش مقتل میں پڑے ہوئے، علی اصغر کو بی بی کہہ کر دے رہے ہیں کہ جانے سے پہلے اسے پانی پلا دیجئے، آپ کے بعد اسے کون پانی پلائے. عزادارو بس امام نے جو گود میں لیا، تاریخ میں لکھا ہے بی بی ام رباب نے بہت حسرت ہوئی آج سے بچے کو دیکھو، امام تو پانی پلانے جا رہے تھے لیکن رباب جانتی ہے کہ بچہ واپس نہیں آئے گا، امام نے سوال کیا اے ام رباب کیوں اس طرح سے حسرت و یاد سے دیکھ رہی، فرماتی ہے مولا جانتی ہوں جو سوا سے گیا ہے واپس نہیں لوٹا. عزادارو بچہ جو تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ ذرا پہن سکتا ہے، لیکن کربلا کا سب سے عظیم مجاہد جو تین دن کا بھوکا پیاسا اسی شما ہے، امام مقتل میں آئے اشکیا سے کہا اے فوج اشکیا کیا تمہارے درمیان کوئی صاحب اولاد نہیں، کیا تم مسلمان نہیں ہو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میں تمہارا دشمن ہوں، اس بچے کا کیا قصور. امام نے چشمہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دی، شاید تم میں سے کوئی یہ گمان کرے کہ میں اصغر کے بہانے اپنے لیے پانی مانگ رہا، جاؤ بچے کو پانی پلانا، کوئی جمے چلے ہوئی. عزادارو حسین علی اصغر کو اس لیے کربلا میں لائے تھے تاکہ اشکیا کے ظلم کی انتہا معلوم ہو جائے، نہر فرات کے کنارے حسین اور ششماہ بچہ پیاسا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بچہ تڑپ رہا، بچے کے ہونٹ نیلے ہو چکے، زبان ہیٹ چکی ہے، علی اصغر پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان کو چبا رہے. امام نے تھوڑی دیر بعد جلتی ہوئی ریت سے علی اصغر کو گود میں لیا، امام مظلوم اشکیا کے سامنے کھڑے ہوئے، بچے کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر لوگ رونے لگے، عمر اسعد نے ہرملا کو حکم دیا اے ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کٹا کر دے. بس عزادارہ نے امام ہرملا تین تیر ایسے استعمال کرتا ہے جن کو تیرے سے شوبا کے، ایک عام تیر ہوتا ہے اور کچھ تیر وہ ہوتے ہیں جن کا بہت بڑا بہت لمبا وہ تیر جس کے تین نوکے ہوتے ہیں، جو خاص طور پر لے کر آیا تھا ہرملا وہ تیرے سے شوبہ نکالا، وہ لمبا تیر جو علی اصغر سے زیادہ بڑا تھا. عزادارو بس ہرملا ماہر تیر انداز ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ ہرملا کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا، سب سے ماہر تیر انداز سے کہا حسین کے کلام کو قطع کرو، لیکن ہرملا ملود کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر کمان میں جوڑتا تھا میری نگاہ خیمے کے در پر پڑتی تھی، بار بار پردہ اٹھتا تھا. عمر اسعد نے کہا ہرملا تجھے کیا ہو گیا، تم ماہر تیر انداز ہے. ماں پر رحم آتا ہے، چھوٹا بچہ ہمیشہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، ششماں ہے بچے سے بی بی سکینہ دل بہلایا کرتی تھی، سکینہ در خیمے پر انتظار کر رہی ہے، الغرض چوتھا دین علی اصغر کے حلقوم نازنین میں پیوستہ ہوا، روایت لکھا ایک جانب سے دیئے داخل ہوا دوسری جانب سے باہر نکلا، ہمارا سلام ہو اس مظلوم باپ پر جس نے اس تیر کو علی اصغر کے گلے سے کھینچ کر نکالا، کتنا مشکل کام تھا حسین کے لیے، امام نے تیر کھینچا خون کا فوارہ بلند ہوا، حسین نے اپنے ہاتھ پر خون کو لیا، ریش مبارک کو خضاب کیا، پروردگارہ گواہ رہنا اس خون ناحق کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں، بس ہزاروں مصائب کی آخری منزل ہے، لیکن یہ مرحلہ کتنا سخت ہے امام کے لیے، جب ننے مجاہد کا جنازہ لے کر ماں کے پاس جانا تھا، بار بار خیمے کا رخ کرتے ہیں واپس پلٹتے، یہاں تک کہ امام خیمے پر پہنچے، در خیمے پر بھی ام رباب منتظر، علی اصغر کا جنازہ دیکھ کر کہا علی اصغر کیا تیرے برابر کے گوسپن کو بھی ذبح کیا جا، تمام شہدا ایک طرف علی اصغر کیا جنازہ ایک طرف، حسین نے کسی کو دفنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن مصلحت تھی، شاید بچہ بہت چھوٹا تھا، مولا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، چھوٹی سی لحد کو کھودا، اکبر کو دفن کیا، تنا تنا ہو کر نماز پڑھی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی پیچھے کھڑا ہونے والا نہیں تھا، عزاداران ماں یہ زمین کربلا ہے، ہمارے یہاں میت کا بہت احترام ہوتا ہے کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں گرم ریت نہ جائے، ٹھنڈا پانی قبر پر ڈالا جاتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ زمین کربلا تپتی ہوئی ریت پیاسے بچے کے گلے پر ڈالی جا رہی، امام مظلوم، وہ مظلوم امام جس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دفن کیا، یہاں پر بھی اشکیا کی بہت شقی القلبی کی نشانی ہے کہ تمام شہدا ایک دفعہ شہید ہوئے، علی اصغر بار بار شہید ہو رہے، بار بار ذبح ہو رہے، جب سروں کو لایا گیا تو ایک سر کم تھا، اشکیا نے کہا وہ بچہ ہے جسے حسین آخر میں پانی پلانے لائے تھے، اب نیزوں کی انیوں سے زمین کربلا کو کھودا گیا، علی اصغر کا جنازہ باہر نکالا گیا، سر کو نیو کے نیزا پر بلند کیا گیا، جب کوفہ کے بازار میں علی اصغر کا سر آیا تو لوگوں نے پکارا، ارے کیا چھ مہینے کا بچہ بغاوت کر سکتا، اشرکم الانعام یا علم الذین ظلم ایام انقلب ینقلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، خداوندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التما سے دعا کہتے ہیں، جو جائز حاجات رکھتے ہیں، ہمارے اللہ ان کی جائز حاجات کو مقبول فرما، پروردگارہ جو بیمار ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین کا جو کربلا میں مریض سے، تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، خصوصاً اس فرش عزا پر جو بیویاں بیمار ہیں، نہ جن کے مریض گھروں میں موجود ہیں، جو لوگ ہم سے التماس سے دعا کہتے ہیں، بار الہ ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارا جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف، اشرف، کربلا، محلہ، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین مومنات کو فیضیاب فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات بار الہ دین کی خدمات میں مصروف ہیں خدایا، خصوصاً عزاداری کے حوالے سے جو لوگ اپنے مال سے خدمت کر رہے ہیں، بار الہ ان کے رسم میں وسعت عطا فرما. جو اپنی جان سے خدمت کر رہے ہیں ان کے جسموں کو صحت و طاقت و توانائی عطا فرما. پروردگارا جو اپنے علوم سے خدمت کر رہے ہیں ان کے علوم میں اضافہ فرما. بار الہ صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیقات سے نواز. پروردگارا بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بار الہ جتنے مومنین و مومنات اس وقت ظہور کے لیے کوشش کر رہے ہیں خدایا، ان کے ناموں کو امام کے منتظرین میں شامل فرما. بار الہ آج بھی اور اس روز جب امام کا ظہور ہو ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.